السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. آج کے خطبے کا موضوع ہے سورۃ قاف کا پیغام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب اور پیارے رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے تاکہ انسان، مکلف جن اور انس، اس قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید کی آیات سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے اس پوری کائنات کا قیام ہے. جب یہ قرآن مجید نہ سینوں میں رہے گا اور نہ کتابوں میں رہے گا تو پھر قیامت آ جاتی ہے. وہ یہ وقت آنے والا ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا اور نہ ہی کتابوں میں رہے گا. تو جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے تب تک دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے، تو جب یہ قرآن مجید نہ رہے گا تو پھر اس دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اور قیامت آ جائے گی. اور قرآن مجید کب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ جب اس قرآن مجید کی قدر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، جب قرآن مجید کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں اتارا، قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے. کیا آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی کی ہے، یا ہم قرآن مجید کی وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ بچپن سے ہم قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن مجید سنتے آئے ہیں، لیکن کیا اس قرآن مجید نے ہمیں برائی سے روکا ہے، ہمیں اچھائی کی طرف چلنے والا بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنایا ہے؟ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں جو سب سے مضبوط چیز انسان جانتا ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. سخت اور مضبوط چیز دنیا میں پہاڑ ہے. اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہاڑ پر اتار دیتا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ لرأيته خاشعا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا اثر یہ ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر کہ پہاڑ جھک جاتا ہے. اگر اس کا دل ہوتا تو خشوع خضوع سے بھر جاتا ہے، اس میں درارے پڑ جاتی. درارے کیوں پڑتی؟ من خشیت اللہ، اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے. کیا ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہم سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا؟ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں، سب انسان ایک جیسے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کو ہم نے ہدایت دی ہے، ان کو ہم نے چنا ہے، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خروا سجدا وبکیا، گر جاتے ہیں سجدے میں، روتے رہتے ہیں. ان کے دلوں پر قرآن مجید کا اثر واضح ہو جاتا ہے. اسی قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو تبدیل کر دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے بھی لگے. تو صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا، امیر المؤمنین، آپ کی بڑی عجیب سی حالت ہم نے دیکھی ہے اس وقت، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہے تھے، آپ جانتے ہیں مرد کیسے روتے ہیں؟ کبھی دیکھے مردوں کو روتا ہوا؟ مرد وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے روتے ہیں، مرد وہ نہیں ہوتے رونے والے جب ان کا مال چلا جاتا ہے، دولت چلی جاتی ہے، روتے ہیں. وہ تو بچوں کا رونا ہے. بچہ کب روتا ہے؟ جب اس کی چیز آپ اسے نہیں دیتے، جب اس کی چاہت اور اس کے بیچ میں کوئی دراڑ، کوئی دیوار پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کا مطلب اور مقصد پورا نہیں ہوتا، بچہ روتا ہے. مرد ایسے نہیں روتے. دیکھیں سیدنا عمر کیوں رو رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے جاہلیت کا زمانہ یاد آیا. بیٹی پیدا ہوئی، میں سوچتا رہا کب اس کو زندہ دفن کرنا مجھ پر فرض ہو چکا ہے. یہ فرض کس نے کیا ہے؟ جاہلیت نے کیا ہے. سوچتا رہا سوچتا رہا، بچی پیاری تھی، دل بھی نہیں چاہتا تھا. بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی، لیکن ایک دن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں نے زندہ گاڑنا ہے. بس صبح اٹھا، بچی کو اٹھایا، صحرا کی طرف چلا گیا اور میں نے قبر کھودی. قبر کھودتے ہوئے میرے منہ پر بھی تھوڑی سی مٹی پڑی. میں نے بچی کو اٹھایا تاکہ اسے دفن کر دوں. اس بچی نے اپنے پیارے ننھے مننے سے ہاتھوں سے میرے داڑھی پر پھیر کے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی. میرا دل اتنی سخت اور پتھر بن چکا تھا کہ میں نے اسے، میری بیٹی میرے منہ سے گرد غبار مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے بدلے میں اسے کیا دے رہا ہوں؟ اسے زندہ زمین میں گاڑ رہا ہوں. میں نے اسے اس قبر میں رکھ دیا. وہ میری طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں. وہ میرے منہ سے مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں اسے مارنے کے لیے. اور میں نے اسے مار دیا. ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دل تھے ہمارے اسلام سے پہلے, جاہلیت سے پہلے, قرآن مجید سے پہلے, یہ ہمارے حال تھے, یہ ہمارے دلوں کے حال تھے. پھر میں مسکرایا اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بت بنایا کھجور سے. سفر پر جانا تھا, بغیر معبود کے ہم سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں مصیبت آ جائے تو معبود تو ساتھ ہونا چاہیے نا. تو اور کچھ نہ ملا, کھجور پڑی, اس کو میں بت بنا لیا چھوٹا سا اور اسے اٹھا کے میں سفر پہ چل دی. سفر میں جو کھانا پینا تھا, جو چیز کھانے کے لیے گئے تو ختم ہو گیا. تو میں نے دیکھا بھوک لگی ہے, اب اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہ باقی رہا. میں نے وہ کھجور کا بت اٹھایا جسے تھوڑی دیر پہلے میں سجدہ کر رہا تھا, اسے پکار رہا تھا, اس کی عبادت کر رہا تھا, اور میں نے اس کے ہاتھ کھانا شروع کیا. ایک بازو کھایا, دوسرا کھایا, دونوں پاؤں کھائے. پھر میں نے اس کی طرف دیکھا, اس کا بچہ کیا ہے. الغرض میں نے پورا کھا لیا. مجھے اس لیے ہنسی آئی ہے کہ ہم کیا لوگ تھے, ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر دل پہ یہ اثر ہوا. یہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے, جب سورۃ طور پڑھتے نا, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, جب یہ سورت پڑھتے روتے, مکمل سورت پڑھ نہ سکتے, پہلے بے ہوش ہو جاتے. صحابہ کرام جا کے عیادت کرتے جیسا کہ مریضوں کی عیادت کی جاتی ہے, اور آپس میں کہتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورت طور پڑھی ہے. بیمار ہو جاتے تھے صحابہ قرآن مجید کو پڑھ کے, یہ دل پہ اثر ہوتا تھا. تابعین میں سے میمون بن مہران مشہور تابعین ہیں, ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. عمر 70 سال سے زیادہ ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں, مجھے حسن بصری کی طرف تو لے کے جاؤ. اب جانتے ہیں امام حسن بصری کون ہیں؟ ان کو تو سب جانتے ہیں, لیکن میمون بن مہران کو کم لوگ جانتے ہیں. دونوں تابعین ہیں, معروف تابعین ہیں, محدثین میں سے ہیں. بیٹا لے کے جاتا ہے اپنے والد کو علاج کے لیے, کہاں لے کے جا رہا ہے؟ امام حسن بصری کی طرف رحمت اللہ علیہ. دستک دیتے دروازے کو, ایک غلام نکلتا ہے اور غلام کہتا ہے, آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ بزرگ کو دیکھ کے کہتے ہیں, بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی اس دنیا میں ابھی تک زندہ ہوں, یہ مصیبت ابھی تک جھیل رہا ہوں میں. میرے بھائی وہ بہترین زمانہ تھا. امام حسن بصری کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. میں دوسری صدی, پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں جس میں عظیم لوگ رہتے تھے. خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم, بہترین زمانے کی بات. بہرحال اندر جاتے ہیں, میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. 3 آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, بس سورہ شعراء میں سے 205, 206, 207. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. کہتے بس میمون بن بحران روتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آتا ہے, اس کا بیٹا واپس جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ. راستے میں بیٹا کہتا ہے اپنے والد سے, بھائی انہوں نے کوئی خاص بات تو نہیں کی آپ سے, قرآن مجید کی آیت چند آیت کی تلاوت کی ہے اور آپ کا دل نرم ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا آپ کا ان تین آیتوں سے, بس آخر ان تین آیتوں میں خاص بات کیا ہے؟ کہتے بیٹا تمہیں کیا پتا کہ ان تین آیات میں ایسے الفاظ ہیں جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں. افرائیت امتعناہم سینین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اگر ہم ان کو کئی سال تک زندگی دیں, کئی سالوں تک زندگی دیں, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, ہماری زندگی میں, اس لمبی زندگی میں وہ سب کچھ عطا فرمایا جس سے ان کی زندگی بہتر ہو جائے, پھر وہ وقت آیا جس کا ان سے وعدہ تھا. کس چیز کا وعدہ تھا؟ موت کا. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, جو نعمتیں ان پر ہم نے برسائی ہیں, جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے, وہ سب کے سب دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں میرے سامنے, کیونکہ کوئی کچھ کام نہ آیا. اگر کچھ کام آتا ہے تو عمل کام آتا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, پھر بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ واقعی الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن ان الفاظوں کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو ان الفاظ کی قدر کرتے ہیں اور ان الفاظ سے واقف ہیں. سورۃ قاف, میں پوری سورت کا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل ترجمہ اور تفسیر تو نہیں کر سکتا, لیکن جو اہم پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے اور ہماری زندگی تبدیل کر دے. اگر ہم برے ہیں تو ہمیں اچھا بنا دے, اور اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں اور اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید. قاف, اللہ تعالیٰ اس سورت, اس عظیم سورت کا آغاز ایک حرف سے کرتے ہیں, قاف. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم, معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن یہ حرف کس زبان کا ہے؟ عربی زبان کا ہے. اسے کہتے ہیں الحروف المقطعہ, جیسے کہ الف لام میم, حا میم, الف لام را, بعض سورتوں کا آغاز ان حروف سے ہوتے ہیں. لیکن ان کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ اے سننے والے سن لے, اور اس زمانے میں مشرکین عرب تھے اور پھر ان کے بعد تا قیامت جتنے لوگ بھی آئیں گے, عرب ہوں یا عجم ہوں, سن لے کہ یہ قرآن مجید جس کی تلاوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یہ کسی اور زبان میں نہیں اترا, یہ تم لوگوں کی اپنی زبان ہے. تم عرب ہو, تمہیں فخر ہے اپنی زبان پر, تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو, عجموں کا مذاق اڑاتے ہو. جانتے عجم کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا گونگا بہرا, ڈیف اینڈ ڈم. وہ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا کہ تم عجمی ہو اور ہم عرب ہیں. ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی ہے عربی زبان میں. تمہارے پاس کتنی ہے؟ فخر کرتے, جس چیز کا تم فخر کرتے ہو اسی زبان سے ہی میں نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے, اس پیغام کو اتارا ہے. دوسرا حکمت کے چیلنج ہے تم لوگوں کے لیے کہ ایک صورت بنا کر تو دکھائیں. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے, تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں, یہ ان کا اپنا ایجاد کردہ کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے, یا جنوں سے انہوں نے سیکھا ہے, جنوں کی تعلیمات ہیں, یا جتنی بھی دعوے تم لوگ کرتے ہو, ٹھیک ہے, ایک صورت بنا کے دکھاؤ نا. قاف ایک حرف تمہیں دے رہا ہوں میں, باقی حروف بنا کر ملا کر ایک صورت بنا کر تو دکھاؤ. اس دن سے لے کے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں, کوئی بھی عربی مائی کا لال ایک صورت نہیں بنا سکا, ایک بھی صورت نہیں بنا سکا, اور نہ بنا سکیں گے کبھی تا قیامت. والقرآن المجید, قسم ہے قرآن کی جو مجید ہے, بزرگی والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں, مالک ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز کی قسم کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے, اور مخلوق کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. کیا قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے؟ جی ہاں, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ان کو تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے, تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کل تک تو ہمارے جیسا تھا, ہمارے ساتھ تھا, آج یہ کہتا میں رسول بن گیا ہوں, میری بات سنو, کتنی عجیب سی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے, یہ پیغام دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے, کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ہمارا دوبارہ زندہ کیا جائے گا, نہیں, یہ بہت دور کی بات ہے, یہ عجب کی بات ہے. تیسرا پیغام ہے, اور جو اس سورت کا بنیادی پیغام ہے, وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, البعث. ارکان ایمان 6 ہیں, پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان, دوسرے فرشتوں پر ایمان, تیسرا ہے رسولوں پر ایمان, چوتھا کتابوں پر ایمان, پانچواں آخرت پر ایمان, چھٹا ہے تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان, کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو سورت کے بنیادی پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے, اور دوبارہ زندہ کس لیے کیا جائے گا؟ حساب کے لیے. جو آج ہم کر رہے ہیں کل اس کا حساب ہم نے دینا ہے, چاہے یہ انسان چاہے یا نہ چاہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا کوئی بس نہیں تھا, ہم مریں گے, ہمارا موت پر کوئی بس نہیں ہے, اور دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر بھی ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا, حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے, کچھ نہیں چلے گا. جو ہمارے اپنے اعمال ہیں انہیں اعمال کے مطابق ہم سے حساب لیا جائے گا. پھر اللہ تعالی نے اس پیغام کو ثابت کرنے کے لیے عقلی مثالیں دی ہیں, کہ تم لوگ عقل والے لوگ ہو, سمجھ والے لوگ ہو, ذرا دیکھو آسمان کی طرف. اللہ تعالی فرماتے ہیں, افلم ينظروا الى السماء, کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, فوقهم, ان کے اوپر, کیف بنیناها, کیسے ہم نے اسے بنایا ہے, آسمان کی کیسے تعمیر کی ہے, وزیناها وما لها من فروج, آسمان کو بنایا ہے, ان کے اوپر ہے, صبح شام دیکھتے ہیں, اور خوبصورت بنایا ہے. ذرا آسمان کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. وما لها من فروج, اس میں آپ کو کوئی شگاف یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. اچھا زمین کو دیکھ جس پر تم لوگ چلتے ہو.
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج.
اور اس زمین کو ہم نے ہموار کیا ہے اور اس پر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں, رواسیا کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اس میں ہم نے پیدا کیا ہے, زمین سے پیدا کیا ہے, من کل زوج بہیج, پودے اور درخت نکالے ہیں جوڑوں میں, دیکھنے والے کے لیے مسرت ہے, خوبصورت ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ تبصیرۃ و ذکرا لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو وہ بندہ جو منیب کسے کہتے ہیں, جو بار اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ.
اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے, برکت والا پانی, بارش کے پانی مبارک پانی ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں. ما ام مبارک فانبتنا به, اس پانی سے ہم نے پیدا کیا, جنات وحب الحصید, باغات ہم نے بنائے اور اناج بنایا. باغات خوبصورتی کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے, اور اناج جو تم کھاتے ہو, جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو.
والنخل باسقات لها طلع نضيد,
اس میں سے مختلف قسم کے پھر درخت ہیں جس میں کھجور کا درخت بھی ہے جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو.
رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج,
رزق ہے بندوں کے لیے, عباد کے لیے.
واحيينا به بلده ميتا,
اور ہم نے اس پانی سے زندہ کیا زمینوں کو. وہ شہر جو اجڑ چکے تھے وہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو گئے. اب جانتے ہیں کہ پانی سے یہ زندگی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے, اور سب سے بڑا رزق اور سب سے بڑی نعمت اس زمین کے اوپر ہے پانی, یاد رکھیں. اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی اور موٹی مثال دی ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ زمین کو پہلے ہموار کیا ہے تاکہ تم اس پر زندہ رہ سکو. پھر آسمان سے جو خوبصورت پیدا کیا ہے وہ ایسے نہیں پیدا کیا ہے, صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, اس کا اور کام بھی ہے. اس آسمان سے بارش برساتے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر جب وہ پانی زمین پر گرتا ہے تو اس زمین میں سے ہم ہی پودے نکالتے ہیں, وہ پودے درخت بنتے ہیں. وہ درختوں کی مختلف قسمیں ہیں, بعض خوبصورتی کے لیے ہیں جیسے پھول ہیں, آپ دیکھتے ہیں خوشبو آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کے دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے. بعض باغات ہیں ان کے پھل آپ کھاتے ہیں, اور بعض اناج ہیں جو تمہارے خوراک کی بنیاد ہے. دیکھیں پھل بنیاد نہیں ہے, پھل ہم کھاتے ہیں مزے کے لیے, بنیاد روٹی ہے, چاول ہے, یہ بنیادی کھانا ہے, یہ حب الحصید ہے. اچھا اس پر کسی کو کوئی شک ہے؟ ابو جہل کو بھی شک نہ تھا, اسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کی ہے جس پر ایمان ابو جہل ابو لہب کو بھی تھا کہ خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. یہ ایمان ابو جہل کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی تدبیر کرنے والی ذات نہیں ہے. جو وہ جانتے تھے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی یہاں تک ٹھیک ہے. جو ذات یہ کر سکتی ہے, ایک مردہ زمین کو, مردہ شہر کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے, تو پھر ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کرتی, کیسے نہیں کر سکتی؟ کذلک الخروج, اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور قبروں سے نکالیں گے. پیغام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا؟ اس سے اچھا پیغام کوئی دے سکتا ہے؟ مثال بالکل واضح مثال. اور پھر جو پیغام دینا چاہا اس مثال کے مطابق ہے بالکل پیغام.
جو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں بیان کی ہے، چند قصے.
کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود.
اگر یہ جھٹلاتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے، اور تم لوگ بھی سن لو جھٹلانے والے، تم سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس اور قوم ثمود، اور ثمود نے قوم صالح، ان لوگوں نے بھی اسی پیغام کو جھٹلایا تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد نے فرعون نے اور قوم لوط نے، ان سب نے اسی پیغام کو جھٹلایا. واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے مل کر اپنے رسولوں کو جھٹلایا جو کو ہم نے پیغام دے کر بھیجا اپنی طرف سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فحق وعید، بس وہ ہمارے عذاب کے سزا کے حقدار ثابت ہوئے. وعید کہتے ہیں سزا کو، عذاب کو. تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اور ابو جہل، ابو لہب بھی جانتا تھا، مشرکین عرب جانتے تھے کہ ان کے قصے کیا ہیں، اپنی مجالس میں قصے بھی بیان کرتے تھے، اور ان کو برا بھی سمجھتے تھے. تعجب کی بات ہے، تعجب تم کرتے ہو سورت کے آغاز میں، تعجب تو تم لوگوں پر ہے کہ وہ قصے بھی سناتے رہتے ہو ایک دوسروں کو، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہو. آخر ان سے غلطی کیا ہوئی؟ وہی غلطی ہوئی جو تم سے ہونے جا رہی ہے. تو تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا جب ہم نے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا، صرف انسان کو نہیں، یعنی پہاڑوں کو دیکھیں، زمین آسمان کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، پھر اس پوری کائنات کو دیکھیں، پھر انسان کو دیکھیں، کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ اللہ تعالیٰ انہیں پھر یاد دہانی کراتے ہیں، کیا جب ہم نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور نہ کوئی ہمیں عاجز کر سکا، تو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یا اور کوئی شک و شبہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا میں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نفس کے اندر کیا وسوسہ چل رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اقرب، آپ کے شہرگ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالی اس شہرگ کے زیادہ قریب ہے، آپ سے بھی زیادہ قریب ہے. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ، جب لینے والے لے رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھ کر. ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آیت کا آغاز کس چیز سے کیا؟ وَنَعْلَمُ عِلْمٍ سے کیا ہے. جو وسوسے خطرات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی وہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا ہم شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، یہ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. اور یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. الرحمن على العرش استوى. رحمن وسير رحمة والا رب ذو الجلال سبحانه وتعالى عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لونڈی سے سوال کرتے ہیں جس کی عمر 7 سال اور 10 سال کے درمیان میں تھی, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر کے, فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں, من انا, میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اعتقها فإنها مؤمنة. اپنے صحابی کو حکم دیتے ہیں سید معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کو, جو اس لونڈی کا آقا تھا, کہ اسے آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے, یہ ایمان والی ہے, اس نے جو کہا سچ کہا. لیکن پھر اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پر مستوی ہے, یہ عقیدہ بنا لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز جیسے میں نے کہا علم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے, اپنی صفات سے, اپنی ذات سے عرش پر مستوی, یاد رکھے. اور یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کا یہ جو باطل عقیدہ ہے یہ درست ہو جائے. تو پھر اقرب کا لفظ جو ہے قرب, قرب ایک قسم کا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. عربی زبان میں, اور یہ عربی زبان میں کلام ہے, اور اس سورت کا آغاز بھی قاف سے ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ عربی زبان میں بولا جا رہا ہے, اور عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں, مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. امام مالک سے یہ ثابت ہے رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ آئے, ایک شخص نے آ کے کہا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى, رحمان تو عرش پر مستوی ہے, کیسے مستوی ہیں؟ تو شدید غصہ آیا, تھوڑی دیر کے سر کو جھکایا, پھر سر اٹھایا, شدید ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استواء کا معنی معلوم ہے, عربی زبان میں سب جانتے معنی کیا ہے استواء کا, اور کیفیت مجهول ہے, ہم کیسے جانتے اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ اور اس پر ایمان فرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کہے آمنا وصدقنا, والسؤال عنه بدعة, کیفیت کا سوال کرنا ہی بدعت ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا جب اس آیت کو سنا, کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا. اور اس شخص کو پھر مجلس سے نکال دیا. اس شخص نے کہا میں نے کسی کو سنا ہے, امام صاحب نے فرمایا میں نے آپ سے سنا ہے, نکال دو اس کو مجلس سے. قرب کا معنی کیا عربی زبان میں؟ عربی زبان قرب کی 5-6 مختلف معنی ہیں. نمبر 1 قرب الزمان, زمانہ کے اعتبار سے نزدیکی, کیونکہ قریب قرب کا معنی نزدیکی کا ہے. زمانہ کے اعتبار سے قریب, اس کی مثال اقتربت الساعة, قیامت قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو زمانہ کے اعتبار سے قریب ہے. کیا قیامت ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں, زمانہ کے اعتبار سے قریب ہے. قرب مکانی, هذا قریب منی, یہ شخص میرے قریب بیٹھا ہے. قرب النسب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا وذی القربى. ذی القربى کیا ہے؟ آپ کے قریب رشتہ دار, احسان والدین پر بھی کریں اور قریب رشتہ داروں پر بھی کریں, تو قرب نسب بھی ہوتا ہے, رشتے کے اعتبار سے قرب. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, استجابت کا قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں, ہر بندے کے قریب ہوں, بشرطیکہ مجھے پکارے. تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے. ان سب معانی کو اور قرب جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان سب معانی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی کو لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہیں, کیا یہ عقل مندی ہے؟ پھر قرب پکڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. میں بچے کو کہتا ہوں جو شرارت کر میں تمہارے قریب ہوں, یعنی تمہیں پکڑ سکتا ہوں, تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں, یہ معنی بھی ہے قرب کا. تو ان سب معنی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہے, یہ سراسر ناانصافی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے جواب کا اقرار کیا ہے, اور صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا, ورنہ صحابی جو ہیں, صحیح مسلم کی اس روایت کو جا کے دیکھنا پوری روایت کو, اس صحابی نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تھی سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے, حدیث کا یہ آغاز ہے, کسی نے چھینک ماری, انہوں نے نماز کے دوران کہا یرحمک اللہ, تو کلام ہوئے نماز میں, صحابہ کرام نے منع کرنے کی کوشش کی, پھر کلام کی تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو نماز کے دوران, کیونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں خاموشی اب فرض ہو چکے, پہلے بولنا جائز تھا, پھر یہ حکم آیا کہ نماز میں قوم اللہ قانتین کی خاموشی اختیار کرو, ان کو یہ حدیث نہیں ملی, ان کو اس کا علم نہ تھا, تو کلام کر رہے تھے. تو حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھایا نماز کے بعد کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, ایسے کلام نہیں ہوتی, تو پھر اس شخص نے مختلف سوال کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کاہنوں کے سے متعلق کے کاہن ہوتے ہیں اس سے ہم کیا کر رہے, کیسے تعلق ہونا چاہیے, رمل سے متعلق بھی سوال کیا, وہ بہت سی چیز نہیں جانتا تھا, لیکن جب اس لونڈی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, وہاں پر اعتراض نہیں کیا اس نے. جانتے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے. سبحان اللہ, ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ نماز میں کلام نہیں کرنی, لیکن یہ عقیدہ دیکھیں, یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں عرش پر مستوی ہے. اور آج کے دور میں اکثر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد رکھیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. اچھا, پھر میت کی بات آتی ہے, میں پہ یاد آ گیا, وہ محکم این مکتب, تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب امام ابو حنیفہ خود دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں؟ عرش پر ہے. کہتے ہیں پھر اس آیت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور وہ گھر میں ہوتی ہے, اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کس کے ساتھ آئے ہو, آپ کہتے ہیں میں اپنے اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں, اگرچہ اہلیہ آپ سے دور ہے اپنے گھر میں. کتنی پیاری مثال ہے. تو معیت میں اختلاط لازم نہیں ہے. آپ مجھے پوچھے جدہ میں کس کے ساتھ رہتے ہو, میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں. کیا اس وقت موجود ہیں؟ وہ کہاں دور ہیں, 10-20 کلومیٹر یہاں سے, اور میں کہاں بیٹھا ہوں, لیکن پھر بھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ. تو پھر یہ لازم کیوں ہو کہ جگہ کے اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ ہو؟ یہ لازم نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے, تعجب کی بات ہے, اور عقیدہ اپنایا ہے اشعریوں کا, ماتوریدیوں کا. کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ فقہ امام صاحب کے لے چکے ہیں, کہ ہم فروع میں حنفی ہیں لیکن اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں. کیوں بھائی؟ امام صاحب کے عقیدے کو اپنایا کیوں نہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. امام صاحب کا یہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, الرحمن علی العرش استوى. ارے سمت لازم آتی ہے, یہ آپ کے عقل ہے, آپ کی بیمار عقل ہے, کہ اگر آپ کہتے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ تو سمت لازم آتی. کس نے کہا سمت لازم آتی ہے؟ اگر سمت لازم آتی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو منع کر دیتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. اگر سمت لازم آتی تو وہ صحابی اس وقت روک دیتا اس لونڈی کو, کیونکہ اس نے اس لونڈی کو مارا تھا, اسے آزاد کرنا چاہتا تھا. اگر وہ غلط جواب دیتی تو اور وہ مار کھاتی. تو صحابہ کرام نے بھی خاموشی اختیار کی, اس لیے یہی صحیح جواب ہے. یہ تو بعض میں اہل الکلام والے آئے، اہل منطق والے آئے، اور ان لوگوں نے کہا، فلسفی لوگوں نے ان اس زہر کو بعض مسلمانوں کو ذہن میں گھول دیا، اور بعض مسلمانوں کا عقیدہ آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سکرات آ گئی. لیکن جو بھی تمہارا عقیدہ ہے، جو بھی میرا عقیدہ ہے، ہم سب نے مرنا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی موت ہے جسے تم ڈرتے تھے، بھاگتے تھے. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ سچ بات، آپس کی بات ہے، ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ آپ خاموش کیوں ہیں جی؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام موت سے ڈرتے تھے جی؟ نہیں ڈرتے تھے. بارک اللہ فیک. کیوں ہم ڈرتے وہ نہیں ڈرتے؟ اس کا جواب جو ہے، ایک خلیفہ سے سنیں. ایک عالم سلف میں سے جاتے ہیں موعظہ کے لیے، نصیحت کے لیے ایک خلیفہ کے دربار میں، تو باتوں باتوں میں خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور خلیفہ نے یہ کہا، مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور خلیفہ سلمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ، اموی، معروف اموی خلیفہ جو ہے، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے آپ لوگ اسی ڈرتے ہو کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو خوبصورت بنا دیا اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا. اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر اس ویران اور خراب دنیا کی طرف جائیں. ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ڈر اسی لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو تو خوبصورت بنا دیا ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا میں، الحمدللہ خوبصورت ہے، عیش ہے، آرام ہے، دولت ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، نام ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جگہ ہے اس معاشرے میں. قبر میں کیا اندھیرے کے سوا؟ قبر میں ہمیں، اور قبر کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ قبر کو روشن کرنے کے لیے ہمارے اعمال صالحہ کتنی ہے؟ موت سے ڈرتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اسی سے تم بھاگتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن موت آ گئی ہے سر پہ، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، موت تو برزخ ہے، لیکن وہ وقت بھی قریب ہے جب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. پھر دیکھیں وہی پیغام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، تیسری مرتبہ. اب یہ آیت نمبر 20 ہے، تین مرتبہ 20 آیات میں ایک ہی پیغام دہرایا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی پیغام ہے سورت قاف کا، البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. جب سور پھونکا جائے گا وہی سزا کا دن ہے. جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ، آج تمہاری مرضی ہے، لیکن کل تمہاری مرضی نہیں چلے گی. نہ تم سور کو روک سکتے ہو اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتے ہو. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور سور پھونکنے کے بعد ہر نفس دوبارہ زندہ ہوگی، اس کے ساتھ سائق و شہید، دو چیزیں ساتھ ہوں گی. ساتھ جاتے ہیں، کسے کہتے ہیں سائق؟ جب آپ کسی جانور کو پکڑتے ہیں، آپ اس کی لگام پکڑتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتا ہے، تو آپ اس کے سائق ہیں، جہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے چلتا آتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی. وہ شہید، گواہ. یہ یاد رکھ گواہ بھی ہوں گے, یہ زمین گواہی دے گی, یہ فرشتے گواہی دیں گے, لوگ گواہی دیں گے. اگر سب کو جھٹلا دو گے تو آپ کا جسم گواہی دے گا, یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پاؤں گواہی دیں گے, یہ آنکھ گواہی دے گی, یہ کان گواہی دیں گے, یہ جلد گواہی دے گی. بچنے کا کوئی چانس نہیں. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اسی سے تم غفلت میں تھے نا, تمہیں شک تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آج ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آج کہ آج میدان محشر میں ہم کھڑے ہیں اور میدان محشر کے ہولناکیاں آنکھوں کے سامنے ہیں. آج تمہاری نگاہ کو ہم نے لوہے کی طرح تیز کر دیا ہے, اب سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اس کا قرین کہتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا, جو کچھ بھی ہوا, یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر جھٹلانے والے کافر کو عنید, سخت, کسی کی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی. کیا اثر ہوگا؟ القیا فی جہنم, ایک دو جہنم میں سے. یہ کیسا کافر ہے, کیسا بدکار انسان ہے. مناع للخیر معتد مریب. دیکھیں تین چیزیں, مناع للخیر معتد مریب. صفات دیکھیں ذرا, یہ بد صفات تو دیکھیں ذرا. منع کرتا ہے ہر خیر سے, اور سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو منع کیا خیر سے, جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو, جھٹلایا ہے اس نے. مناع للخیر معتد, حد سے گزرنے والا, مریب, شک و شبہات میں زندگی گزارنے والا. کافر کی کوئی زندگی نہیں, یاد رکھیں, جو زندگی شک و شبہ کی بنیاد پر گزارتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں. الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. اس کی اور بھی صفت ہے. الذي جس نے جعل مع الله الها اخر, اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا. فالقياه في العذاب الشديد, آج اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دو. شرک, غیر اللہ کی عبادت کرنا, نماز, روزہ, زکات, حج, صدقات, خیرات, عبادات ہیں, صرف اللہ تعالی کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, دعا ہے, پکار ہے, نظر و نیاز ہے, مدد ہے, قربانی ہے, یہ بھی عبادات ہیں. ان سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان عبادات کا حقدار نہیں ہے. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے صرف کرنا توحید ہے, اور غیر اللہ کو صرف کرنا شرک ہے. اور اس سے بڑھ کر شرک جو ہے کہ غیر اللہ کو, کسی اور ذات کو مشکل کشا, حاجت روا سمجھنا. بعض لوگوں کا علی مشکل کشا ہے, بعض لوگوں کا غوث حاجت روا ہے, بعض لوگوں کا اجمیر والا مشکل کشا ہے, بعض لوگوں کا پاک پتن والا مشکل کشا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کس کا مشکل کشا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالقیا فی جہنم. الذي جعل مع الله الها اخر فالقیاه فی العذاب الشدید. شدید عذاب میں پھر یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. قرین, ان کا ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں. قرین کہتے ہیں ساتھ والے کو. قرین کہتے ہیں آپ جیسی دوسری چیز کو. دوسری زبان میں حمزات کہا جاتا ہے, اس کا حقیقتاً کوئی اعتبار نہیں ہے اس لفظ کا, لیکن قرین موجود ہے, اس کا لفظ قرین ہے, حمزات نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ حمزات کی اس لفظ سے بہت سارے غلط عقائد اور غلط شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, اس لیے لفظ قرین ہے, یاد رکھیں. ایک قرین ہے جو آپ کو شر کی طرف بلاتا ہے, یہ شیطان ہے. دوسرا قرین ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے, یہ فرشتہ ہے. اچھا, قال قرینہ, اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ کیا جھگڑا کر رہا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولكن كان في ضلال بعید. اے ہمارے رب, ہم نے اسے میں نے اسے حد سے بڑھنے کی طغیانے پر اترنے کی مدد نہیں کی تھی، میں نے نہیں کہا تم ایسا کرو، یہ خود بہت ہی دور گمراہی میں تھا. وَلَئِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيد، قال، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تختصموا لدي، آج جھگڑا نہ کرو میرے سامنے. وقد قدمت اليكم بالوعيد، وعید کا لفظ ذرا غور کریں کتنی دفعہ آیا اس ایک آیت میں، کتنی دفعہ وعید کا لفظ، سزا، عقاب، تکلیف دہ لفظ ہے. قال لا تختصموا لدي، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت اليكم بالوعيد، اور میں نے تمہارے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، وعید بھیجی تھی، سزا تمہیں سنائی تھی، لیکن تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. سبحان اللہ، آج جو قول میں نے کہا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور میں کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف ہوگا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. لا الہ الا اللہ، یوم، یہ وہی دن ہے، میدان محشر میں جہنم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا. جہنم آئے گی، کیسے آئے گی؟ 70,000 لگام ہے، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اسے کھینچ کر آئیں گے، اور فرشتے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش کریں گے، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی. اس کے بس میں نہیں کہ پورے میدان محشر کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. اگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم نہ ہوتا تو اس دن جہنم کسی کو نہ چھوڑتی. جہنم کا حال کیا ہے؟ اس دن جہنم بھی بولے گی، کافروں کو، بدکاروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا بے دردی کے ساتھ، منہ کے بل جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ منہ کے بل جائیں گے کافر جہنم میں، پاؤں پر چلتے ہوئے نہیں، آج پاؤں پہ چلتے ہیں عزت ہے. کبھی دیکھا کسی کو منہ کے بل چلتے ہوئے؟ ہاتھوں پر بھی نہیں، منہ، اس منہ کو زمین پر رگڑتے ہوئے، منہ پہ چلتے ہوئے. تعجب کی بات ہے، یہ تعجب بعض لوگوں کو بھی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پاؤں پر تو چلتے ہیں، منہ پر کیسے چلیں گے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس ذات نے اس انسان کو پاؤں پہ چلایا ہے دنیا میں، وہی ذات اسے منہ کے بل چلائے گی قیامت کے دن. جہنم کیا بولے گی؟ ونقول هل امتلأتي، کیا بھر گئی ہو تم؟ وتقول هل من مزید، کوئی اور ہے، ابھی میں بھری نہیں ہوں. هل من مزید، هل من مزید. آج ہم دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں هل من مزید، اس دنیا کی حوث نے، مال کی حوث نے، دولت کی حوث نے ان کی زبان سے، ان کے حال سے وہ یہی کہتے پھرتے ہیں، هل من مزید، هل من مزید. جہنم کے ایندھن بنیں گے ایسے لوگ. اور دوسری طرف، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ تو تھا کافر بدکاروں کا حال جہنم میں، لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزاری ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت کو خوبصورت کر دیا گیا، قریب کر دیا گیا. غیر بعید، ابھی دور نہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ابھی تھوڑی سی دیر ہے بس، ان قریب جانے والے ہیں. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. پھر وہی متقی پرہیزگار کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انابت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ وہی دن ہے، خلود کا دن، اس کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے جنت میں. کیا ملے گا؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہتے ہیں، جس چیز کی تمنا کرتے ہیں جنت میں ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مزید ہے. وہاں پہ جہنم نے کہا هل من مزید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ وہ چاہتے وہ بھی ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے. اب جانتے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں؟ سب سے بڑی نعمت بارک اللہ فیک، اللہ تعالی کا دیدار، یہ وہی مزید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. پردے اٹھ جائیں گے اور مومن جنت اللہ تعالی کا دیدار کریں گے. پھر اللہ تعالی نے یاد دہانی کے لیے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي بِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ آیات تمہارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتے؟ کتنی قومیں آ گئی تم سے پہلے جو کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے. قوم عاد کو دیکھیں، آج بھی دیکھیں مدائن صالح، قوم صالح، ثمود کی قوم جو ہے، دیکھا ہے اپنے پہاڑ کو کیسے تراشا گیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، تصویر نہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھیں اس تصویر کو، اللہ کی قسم پہاڑ ہے پہاڑ، اس کو تراش کر ایک محل بنایا ہوا ہے، اتنی طاقت تھی ان کے پاس. ایک قوم کو اللہ تعالی نے آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور دوسری قوم کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی. حل من محیص، کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ان فی ذلک لذکرا، جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں نصیحت ہے، ضرور نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے. او القى السمع وهو شهید، یا یقین کے ساتھ سنتا ہے کہ یہ حق ہے. اور جس کو نصیحت نہیں حاصل ہوتی اللہ تعالی کے کلام سے، اس کا دل ہی نہیں ہے. لمن کان لہ قلب، آج ہمارے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا ایک ترازو ہے، یہ ترازو ہے، اگر قرآن مجید سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہارے سینے میں دل ہے، اور اگر دل نہیں دھڑکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل عطا فرمائے. یہ سینہ بغیر دل کے ہے. دل اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے، جو آپ کے جسم میں خون کو بانٹتا رہتا ہے، خلیوں تک پہنچاتا ہے. تو دل تو کافر کا بھی ہے. دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمہاری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. پھر اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، پھر یہ زمین و آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں چھ دنوں میں، اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی، کوئی مشقت بھی پیش نہیں آئی. زمین و آسمان کی خلقت کو دیکھیں، اور تمہیں زندہ کرنے میں ہمیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے. جو کچھ وہ کہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے کہا تم جادوگر ہو، انہوں نے کہا کہ تم شاعر ہو، کاہن ہو. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کرتے رہیں. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات سے بھی اللہ تعالیٰ تسبیح کرتے رہو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ آخری وقت تک. وَاسْتَمْعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. پھر پانچویں مرتبہ اسی صورت میں دوبارہ زندہ کرنے کے اللہ تعالیٰ پھر پیغام دے رہے ہیں، پانچ مرتبہ انہیں یاد دلا رہے ہیں ایک صورت میں کہ تم لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان نحن نحی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، واپسی بھی ہماری طرف ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی، تمہارا حشر بھی ہوگا اور تمہارا حشر ہم پر آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس ان کو نصیحت کیجئے قرآن مجید سے, نصیحت وہی حاصل کرے گا جو میرے وعید سے ڈرتا ہے. پھر وعید کا لفظ آیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا ہے, وہی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. ذرا غور کریں آیت کا آغاز کس چیز سے ہوا, والقرآن المجید. آیت کی انتہا سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا, والقرآن المجید, قرآن مجید سے. اور انتہا کس چیز سے, اختتام کس چیز سے ہوا, قرآن مجید سے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روش منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھول دے, ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے نرم کرنے کے لیے بنا دے, ہماری زندگی قرآن مجید, ہماری زندگی کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنے میں, اس پر عمل کرنے میں بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.